تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، یہ ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن مرآۃ المؤمن، جس کے معنی یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ، یہ جملہ ہے تو بڑا مختصر تھا، تین لفظوں پر مشتمل ہے، المؤمن مرآۃ المؤمن، لیکن اس کے اندر ہمارے لیے اور آپ کے لیے تعلیمات کی ایک دنیا پوشیدہ ہے. مسلمان مسلمان کے لیے آئینہ ہے، اس کا جو ظاہری مفہوم ہے وہ تو یہ کہ جس طرح کوئی انسان آئینے کے سامنے جا کر کھڑا ہو جائے تو اس آئینے میں اسے اپنی شکل نظر آتی ہے اور اپنی شکل و صورت کی تمام اچھائیاں اور برائیاں وہ ساری کی ساری وہ آئینہ بتا دیتا ہے کہ کیا اچھائی ہے کیا برائی ہے. بہت سی برائیاں ایسی ہوتی ہیں جو آدمی کو خود محسوس نہیں ہوتی، تو آئینہ دیکھتا ہے تو آئینے سے پتہ لگتا ہے، آئینہ دیکھنے سے، کہ یہ خرابی میرے اندر ہے. فرض کرو کوئی داغ لگ گیا چہرے پر، شبہ ہو رہا ہے کہ شاید داغ ہے کہ نہیں ہے، یا شبہ بھی نہیں گزرا لیکن آدمی شیشے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا آئینے کے سامنے، تو وہ آئینہ اس کو بتا دے گا کہ بھائی تمہارے چہرے پر داغ لگا، آنکھ میں کھٹک پیدا ہوئی تو ہر آدمی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آنکھ میں میرے کیا ہو گیا، تو شیشے کے سامنے جاتا ہے اور شیشے کے سامنے جا کر آنکھ کھول کے دیکھتا ہے، وہاں پر نظر آ جاتا ہے کہ اس میں کوئی تنکا پڑ گیا یا کوئی مٹی کا ذرہ اندر چلا گیا ہے یا کوئی دانا ہو گیا ہے. تو جو کوئی خرابی پیدا ہوئی، کوئی عیب پیدا ہوا، کوئی بیماری پیدا ہوئی، وہ شیشہ بتا دیتا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بھی دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے، کہ اگر اس میں کوئی خرابی پیدا ہوئی ہے تو وہ خرابی اس کو بتا دیتا ہے مومن. ایک آدمی کو محسوس نہیں ہو رہا کہ میرے اندر فلاں خرابی ہے، تو دوسرا مسلمان اس کو بتا دیتا ہے کہ بھائی تمہارے اندر یہ فلاں خرابی مجھے نظر آئی ہے، اس کی اصلاح کر لو. جس طرح شیشہ بتا دیتا ہے اسی طرح مومن بھی دوسرے مومن کو بتا دیتا ہے, اس سے پتہ لگ جاتا ہے اس کو اور وہ اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. یہ ہے مفہوم اس بات کا کہ ہر مومن دوسرے مومن کے لیے آئین. اب اس میں سبق ہے اس شخص کے لیے بھی جو دوسرے کے اندر کوئی خرابی دیکھتا ہے اور خرابی دیکھ کر اس کو بناتا ہے کہ تمہارے اندر یہ خرابی ہے, اور اس شخص کے لیے بھی جس کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر یہ خرابی ہے. پہلے تو اس کو لے لیجئے کہ جس کو بتایا جا رہا ہے, تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی شیشے کی کہ مومن کیونکہ شیشہ ہے, آئینہ ہے دوسرے مومن کے لیے, اگر کوئی دوسرا مسلمان بھائی تمہارے کسی عیب کو بتا رہا ہے, تمہیں تمہاری کسی غلطی پر متنبہ کر رہا ہے کہ بھئی تمہاری نماز میں یہ غلطی ہے, تمہارے روزے میں یہ غلطی ہے, تمہارے معاملات میں یہ غلطی ہے, تو اس پر برا نہیں ماننا چاہیے بلکہ اس کو احسان سمجھنا چاہیے کہ اس شخص نے مجھے میری غلطی پر متنبہ کر دیا. جیسے کوئی شخص اگر چہرے پر داغ لگا ہوا ہے اور جا کے آئینے کے سامنے کھڑا ہو جائے, آئینے نے بتا دیا کہ داغ لگا ہوا ہے تمہارے چہرے کے اوپر, تو کیا آئینے پہ غصہ کرو گے, برا مانو گے کہ تو نے ہمیں کیوں بتایا یہ غلطی کیوں, ہمارے چہرے کی خرابی کیوں بڑھ رہی, ہمیں بدصورت کیوں قرار دیا. کوئی آدمی شیشے پر غصہ نہیں کرتا بلکہ اس کو اپنے لیے ایک نعمت سمجھتا ہے کہ مجھے پتا چل گیا اب میں اس کو صاف کر لوں گا تو میں داغ سے آزاد ہو جاؤں گا. تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جب کوئی مومن بھائی تمہاری کسی غلطی پر تم کو متنبہ کرے, جو بڑا کام تم غلط کر رہے ہو, تو اس پر برا نہ مناؤ, اس پر ناراضگی کا اظہار نہ کرو, اس پر غصہ نہ کرو, بلکہ یہ تو احسان سمجھو اس کا کہ وہ ہم کو بتا رہا ہے, اور جس طرح شیشہ بتاتا ہے اس طرح ہم کو بتا رہا ہے, ہمیں عیب کو پتا چل گیا, اب آگے ہم اپنے اس عیب کی اصلاح کرنے کی فکر کرتے ہیں. تو پہلا سبق تو دیا اس شخص کو جس کو بتایا گیا کہ تمہیں چاہے شیشے کے اندر اپنی صورت کتنی ہی خراب نظر آئے تو تم شیشے تو غصہ نہیں کرتے, سواستے کہ شیشے نے تو صرف اتنا کیا کہ جو حقیقت تھی تمہاری بتا دی. یہیں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو آج کل لوگ بڑے علماء کرام کے اوپر بڑا ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں, یہ تو ہر ایک کو کافر بناتے رہتے ہیں, یہ تو ہر ایک کو فاسق بناتے رہتے ہیں, کسی پر کفر کا فتویٰ لگا دیا, کسی پر فسق کا فتویٰ لگا دیا, کسی پر بدعتی ہونے کا فتویٰ لگا دیا, تو کہتے ہیں یہ ان کے ساری عمر اسی کام میں گزرتی ہے کہ دوسروں کو کافر بناتے رہتے ہیں. تو ارے بھائی, حضرت حکیم علماء بڑا خان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کافر بناتے نہیں, کافر بتاتے ہیں. جو اگر کسی نے خود کفر کر لیا, کفر کا ارتکاب کر لیا, تو کیا تو اس نے خود کفر کا ارتکاب, یہ بتاتے ہیں کہ تمہارا یہ عمل جو ہے یہ کفر ہے. جیسے شیشہ بتاتا ہے تم کو کہ تم بدصورت ہو گئے ہو, تمہاری صورت بگڑ گئی ہے, تمہاری آنکھ میں دانا ہو گیا, جس طرح وہ بتاتا ہے اسی طریقے سے یہ بتاتے ہیں کہ تم نے جو یہ کام کیا ہے یہ کفر کا کام ہے, یہ فسق کا کام ہے, یہ بدعت کا کام ہے. تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ صاحب یہ دانا میرے آنکھ میں اس آئینے نے پیدا کر دیا, یہ آئینہ ذمہ دار ہے اس بات کا جس نے میرے آنکھ میں دانا پیدا کر دیا. پیدا اس نے نہیں کیا, پیدا تو خود ہوا, تم نے کیا اپنی غلطی سے, آئینے نے بتا دیا. تو اسی طرح اگر تم نے کوئی ایسا کام کیا جو کفر کی حد تک پہنچتا ہے یا فسق کی حد تک پہنچتا ہے یا بدعت کی حد تک پہنچتا ہے, تو علماء کرام کا کام یہ ہے کہ وہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ کام جو ہے یہ کفر کا ہے, تاکہ مطلب جو بناتے نہیں بتاتے ہیں. تو اس واسطے ان پر ناراضگی کا اظہار کرنا کہ صاحب یہ تو ہمیں برا کہہ رہے ہیں. ارے بھائی تمہارے ایک عیب ہے نظر آیا تم کو بتا دوں, لہٰذا اس کے اوپر ناراض ہونے کا کوئی موقع نہیں, اس پر غصہ کرنے کا کوئی موقع نہیں, اس کو تو جائزہ لے کے دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو اپنی بیماری کا علم نہیں ہوتا, کسی طبیب اور معالج کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کو دیکھ کر بتا دیتا کہ تمہارے اندر یہ بیماری ہے, تو اس طبیب اور معالج کو یہ نہیں کہا جاتا کہ تم نے بیمار بنا دیا اس کو, بلکہ یہ کہا جاتا کہ اس نے بیماری بتا دی تمہاری. میرے بھائی کے ماجد کل صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ایک مرتبہ اپنا قصہ سنا رہے تھے کہ میں اپنے والد یعنی ہمارے دادا کی طبیعت خراب تھی, دیوبند میں رہتے تھے اور دہلی میں ایک مشہور حکیم صاحب تھے, حکیم نابینا, بڑے حاضر طبیب تھے, تو ان کا علاج چل رہا تھا. تو والد صاحب والے فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے والد یعنی ہمارے دادا کا حال بیان کرنے کے لیے دہلی گیا حکیم نابینا صاحب کے پاس اور ان سے جا کے حال بتایا کہ والد صاحب کا حال یہ ہے, دوا دے دیجیے. تو حکیم صاحب نابینا تھے لیکن آواز جو میری سنی تو آواز سن کے کہا کہ ان کی دوا تو میں بعد میں دوں گا, پہلے تم اپنی دوا کرو, تمہاری دوا دیتا ہوں. انہوں نے کہا میں تو بھلا چنگا ہوں, ٹھیک ٹھاک ہوں, صحت مند ہوں. کہا کہ نہیں تمہاری دوا پہلے, یہ دوا پہلے صبح اس طرح استعمال کرو, دوپہر کو یہ کرو, شام کو یہ کرو, اور اگلے ہفتے جب آؤ تو اپنا پھر آ کے مجھے بتانا کہ ہفتے پر استعمال کرو. میرے حضرت مجھے تو کوئی تکلیف ہی نہیں. کہا کہ نہیں جس طرح میں کہہ رہا ہوں اس طرح میں کروں, پہلے والد صاحب کی دوا دی پھر دادا کی دوا دی. وہ دادا کو جا کے بتایا کہ جب حکیم صاحب نے کہا ہے تو استعمال کرو دوا. اگلے ہفتے جب پہنچے تو جا کر پوچھا کہ حضرت یہ میں اب تک فلسفہ سمجھ نہیں آیا کہ اپنی کوئی تکلیف سمجھ آ نہیں گئی. انہوں نے فرمایا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ تمہاری آواز سے مجھے اس بات کا اندازہ ہوا اور پھر نقل بھی دیکھی کہ اس کا اندازہ ہوا کہ تمہارے پھیپھڑوں میں خرابی پیدا ہو, اور اندیشہ ہے کہ یہ کسی وقت یہ ٹی بی کی شکل اختیار نہ کرے, اس واسطے میں نے تمہارے لیے دوا چل دی تو تمہیں ٹی بی ہونے جا رہی تھی, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. اب بیمار کو پتا نہیں کہ مجھے کیا ہو رہا ہے لیکن معالج نے بتا دیا, تو معالج کا یہ بتانا اس کے اوپر احسان ہے کہ وہ بیماری بتا دی جو تمہیں معلوم نہیں تھی. اب وہ غصہ کرنے لگے تھا تم نے ٹی بی کا مریض بنا دیا مجھے, اچھے خاصے بھلے چنگے آدمی تھے. ارے بھائی بنایا نہیں بلکہ تمہارے اندر جو جراثیم پیدا ہو رہے تھے وہ بتا دیے تاکہ تم متنبع ہو جاؤ, علاج کر لو, اصلاح کر لو. تو جتنا جب کبھی یہ بات کہی جاتی ہے تو وہ حقیقت میں بتانا, تو اس آدمی کو جس کو بتایا جا رہا ہے غصہ کرنے کا نہ موقع ہے, نہ ناراض ہونے کا, نہ خفا ہونے کا, بلکہ احسان ماننا چاہیے جس سے مجھے بتا دیا. ہاں بتانے میں ڈھنگ مختلف ہوتے ہیں, جیسے میں آگے عرض کروں گا, کسی نے اچھی طرح بتا دیا, کسی نے کچھ بے ڈھنگے طریقے سے بتا دیا. چلو بے ڈھنگا ہی طریقہ اختیار کیا اس نے جو مناسب نہیں تھا, لیکن اس بے ڈھنگے طریقے کے باوجود تمہاری ایک بیماری تو بتائی, اس کا احسان تمہیں ماننا چاہیے. عربی کا شعر ہے کہ میرا سب سے بڑا محسن وہ ہے جو میرے پاس میرے عیوب کا ہدیہ پیش کرے, میرے عیب کا ہدیہ پیش کرے, جو مجھے بتایا کہ میرے اندر کیا ہے, سب سے بڑا میرا محسن وہ ہے. اور جو آدمی منہ کے اوپر تعریفیں کر رہا ہے تم ایسے ہو اور ویسے ہو اور اس کو بڑھا رہا ہے, چڑھا رہا ہے, خدمت کر رہا ہے, اس سے اور دل میں کبر پیدا ہو رہا ہے, عجب پیدا ہو رہا ہے, تو بظاہر دیکھنے میں تو اچھا لگ رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ نقصان کرتا ہے. لیکن جو آدمی تمہارے عیوب بتاتا ہے اس کا احسان ہے. تو یہ حدیث جو ہے ایک طرف بتا رہی ہے ہم لوگوں کو کہ اگر کوئی تمہیں تمہاری غلطی بتائے تو اس کو ناراض ہونے کے بجائے اس کو اپنے لیے غنیمت, جیسے کہ آئینے کو بتانے کو غنیمت سمجھتے ہیں. دوسرا سبق اس میں بتانے والے کے لیے, جب بتانے والا جو ہے اس کو کیا فرمایا کہ بتانے والا جو ہے وہ آئینہ ہے. آئینے کا کیا کام ہوتا ہے, آئینے کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو حالت جس کسی کی ہے جتنی ہے اتنی بتا دیتا ہے. چھوٹا داغ بتا دے گا چھوٹا ہے, بڑا ہے بتا دے گا بڑا ہے. جتنی حالت ہے اتنی ہی بتائے گا, اس سے نہ ایک انچ کم نہ ایک انچ زیادہ, اتنی ہی بتائے گا. اور بس عیب بتائے گا کہ عیب ہے, باقی لعنت برامد نہیں کرے گا. جب شیشے کے سامنے کھڑے ہو یہ تو بتا دے گا وہ تمہیں کہ تمہارے چہرے کے اوپر بڑا داغ لگا ہوا, اتنا بڑا ہے اتنا چھوٹا ہے. لیکن کیا تمہیں یہ کہے گا کہ لعنت کرے گا ملامت کرے گا کہ یہ کہاں داغ کہاں سے اٹھا رہا ہے کہاں سے لگا دیا؟ لعنت برامد نہیں کرتا, صرف حقیقت بتا دیتا. تو مومن کو آئینہ قرار دے کر بتایا کہ جب کسی کی غلطی بتانی ہو تو ایک تو احتیاط سے کام لو کہ جتنی غلطی ہے اتنی ہی بتاؤ, اس سے زیادہ نہ بڑھاؤ, مبالغہ نہ کرو, اتنی ہی بتاؤ. اور بتانے میں بس اتنا احتیاط رکھو کہ بس اس کو پتہ چل جائے کہ میرے اندر فلاں غلطی ہے. لعنت کرنا, ملامت کرنا, تانے دینا, تشنیع کرنا, برائی کرنا, لوگوں کے سامنے ذلیل کرنا, یہ کام نہیں ہے مومن کا. مومن کا آئینہ جیسا کام, اتنی بتاؤ اور لانگ بلا مت کچھ نہیں. بھائی یہ ذرا سی بات ہے تو اس کی اطلاع کر ختم ہو گئی بات. ملامت سلامت اور یہ کہ تم ایسے ہو گئے فلاں ہو گئے, یہ ملامت کا کوئی موقع نہیں. اس واسطے کہ مومن جب دوسرے مومن کی کوئی غلطی بتاتا ہے تو اس پر ترس کھاتا ہے کہ یہ بیچارہ اس بیماری میں مبتلا ہو گیا. کوئی آدمی بیمار ہے تو وہ ترس کھانے کا محل ہے, نہ کہ غصہ کرنے کا کہ کیوں بیمار ہوا. بیماری میں مبتلا ہے تو اس کے اوپر کوئی غصہ نہیں کرے گا کبھی تو یہ بیمار ہو گیا, بلکہ ترس کھائے گا بیچارہ بیمار ہے اس کو بتا دو بھی تمہارے بیماری ہے. تو مرآب کا لفظ استعمال کر کے اور آئینے کے ساتھ اس کی دے کر حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ جب کسی کو بتانا ہو تو بھائی ڈھنگ سے بتاؤ, قاعدے سے بتاؤ, بس بتا دو. ایسا نہ کرو جس سے اس کی دل شکنی ہو, دل ٹوٹے, دل آزاری ہو. لعنت ملامت کے ساتھ ہمارے ہاں ایک مشکل تو یہ ہو گئی کہ اول تو کسی کو خیال ہی نہیں آتا اس بات کا کہ دوسرے کی کسی غلطی پر متنبہ کرنا بھی ایک دینی فریضہ ہے. اگر ایک آدمی کو تم دیکھ رہے ہو نماز غلط پڑھ رہا ہے تو چاہیے یہ فریضہ ہے ہر مسلمان کا. اگر تمہیں پتا ہے کہ یہ غلط پڑھ رہا ہے تو اس کو بتانا فرض ہے. یا مدل معروف اور نہیں منکر کے اندر داخل ہر آدمی کے ذمہ پر. اگر تو کسی کو احساس ہی نہیں ہوتا, کوئی پڑھ رہا ہے تو پڑھنے دو, غلط کر رہا ہے تو کرنے دو. اور اگر کسی کو احساس ہو بھی گیا تو بعض لوگ جو ہیں وہ احساس اس درجہ ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ کو خدائی فوجدار سمجھ بیٹھتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جب کسی کو بتانا ہے تو ڈھانکنا شروع کر دیا, غصہ کرنا شروع کر دیا اور اس کو رسوا کرنا شروع کر دیا لوگوں کے سامنے. تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بدلا دیا کہ بھائی تم آئینے ہو, لانگ ملامت کا نہیں ڈانٹنے ڈپٹنے کا موقع نہیں, بس بتا دو کہ بھائی یہ غلطی ہو اور ایسے طریقے سے بتاؤ جو اس کے دل میں اتر جائے, نرمی سے, محبت سے, پیار سے, خلوت میں, تنہائی میں, رسوا کیے بغیر اس کو بتاؤ. حضرت حسنین رضی اللہ تعالی عنہما حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز تھے. ان کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ تقریب لے جا رہے تھے دریا کے کنارے, غالباً فرات کے کنارے, تو وہاں دیکھا کہ ایک بڑے میاں ہیں, عمر میں بہت زیادہ تھے, وضو کر رہے ہیں اور وضو کی بھی گڑبڑ, صحیح طریقے سے وضو کیا نہیں جو مسنون طریقہ ہے. اب خیال آیا کہ ان کو بتانا بھی چاہیے, فرض ہے یہ دینی فریضہ ہے کہ غلطی پر آدمی کو بتایا جائے, بتائیں کیسے. بڑے ہیں ان کو جا کے ہم عمر ہیں چھوٹے ہیں ان سے جا کے بتائیں تو کہیں ناراضگی کا سبب نہ ہو جائے, دل نہ ان کا ٹوٹے, دل آزاری نہ ہو. تو دونوں نے آپس میں طے کر کے یہ طریقہ اختیار کیا کہ گئے, جا کر سلام کیا, تھوڑی دیر بیٹھے ان کے پاس اور بیٹھ کر کہا کہ حضرت آپ ہمارے بڑے ہیں, ہم نے وضو تو کرتے ہیں لیکن بعض اوقات صبح رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارا وضو ہے وہ سنت کے مطابق ہوا یا نہیں ہوا, تو ہم آپ کے سامنے ذرا وضو کر کے دکھاتے ہیں آپ کو, تو آپ ذرا دیکھیے کہ ہمارے وضو میں کوئی بات غلط اور خلاف سنت تو نہیں ہے, اگر ہو تو بتائیے گا. ان کے سامنے بیٹھ کے وضو کیا اور اس وضو میں اس طرح کیا کہ وہ جو غلطی کی تھی بڑے میاں نے وہ غلطی دور ہو گئی, دور کر دی. پھر وضو کیا, کہا کہ ذرا دیکھ کے بتائیے کوئی غلطی تو. بڑے میاں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جو انہوں نے مجھے میرے سامنے وضو کیا ہے یہ ہے صحیح طریقہ اور جو میں نے کیا تھا وہ غلطی تھی. تو بعد میں نے کہا بھائی تمہارا طریقہ تو بالکل صحیح ہے لیکن میرے اندر غلطی تھی, میں نے یہ اس طرح غلط کیا تھا, اب تمہارے کہنے سے بات واضح ہو گئی, اب ان شاء اللہ تعالیٰ وضو سے بالکل کریں. یہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, حکمت کے ساتھ اللہ کے اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلاؤ. تم ایسے خدائی فوجدار بن کے پیدا نہیں ہوئے جو تمہیں اللہ نے داروغہ بنا دیا ہو, ڈانٹتے پھرو لوگوں کو, تشدد کرتے پھرو اور لوگوں کو ذلیل کرتے پھرو. جب تم آئینہ ہو, جس طرح آئینہ وہ بالکل حقیقت حال تک بتاتا ہے, اوپر سے کوئی سختی وقتی نہیں کرتا, اسی طرح تمہیں بھی کرنا چاہیے. یہ بتا دیں. پھر ایک نقطہ ہمارے حضرت والا نے, حضرت حکیم عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے تحت بیان فرمایا کہ دیکھو بھائی آئینہ جو ہوتا ہے نا اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جو آدمی اس کے سامنے آئے گا نا جس کے اندر عیب ہے اس کو بتا دے گا کہ یہ تمہارے اندر عیب ہے, دوسروں سے کہتا نہیں پھرتا کہ فلاں شخص میں یہ عیب ہے فلاں شخص میں یہ عیب ہے, جو آدمی آئے گا اس کو بتائے گا تیرے اندر یہ عیب ہے لیکن اس کی تشہیر نہیں کرتا, اس کا چرچا نہیں کرتا, دوسروں کو نہیں بتاتا کہ فلاں کے اندر یہ عیب ہے. تو مومن کے مرآت ہونے کا, آئینہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جس کے اندر کوئی خرابی دیکھو اس کو چپکے سے محبت سے پیار سے خلوت میں سرخائی کے ساتھ سمجھا دو, بتا دو, باقی یہ نہیں کہ دوسروں سے کہتے پھرو تو فلاں میں یہ عیب ہے فلاں میں یہ غلطی ہے, اس عیب کی تشہیر کرتے پھرو اس کا چرچا کرتے پھرو, یہ کام مومن کا نہیں, یہ شیطان کا کام, یہ نفسانیت کا کام. اگر دل میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ میں جو کچھ بتا رہا ہوں یہ اللہ کے لیے بتا رہا ہوں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, تو کبھی یہ چرچا کرنے کا تشہیر کرنے کا مسئلہ دل میں پیدا نہیں ہوگا. چرچا تشہیر ہمیشہ وہاں ہوتی ہے جہاں نفسانیت آ جائے, شیطان آ جائے کہ میں اس کو ذلیل کروں اس کو رسوا کروں, اور مسلمان کو ذلیل کرنا رسوا کرنا یہ حرام, بلا وجہ ایسا کرنا حرام. تو چوتھا سبق یہ ملا, اسی سے کہو دوسروں سے کہتے وقت. اب دیکھو ہمارے معاشرے میں ذرا اندازہ جائزہ لگا کر دیکھو, ایسے لوگ تو بہت کم ہیں جو غلطی کرنے والے کو بتا دیں کہ تمہاری یہ بات مجھے پسند نہیں آئی, یہ تمہاری یہ بات شریعت کے خلاف ہے, یہ فرق, اس کو کہنے والے تو کم ہیں. لیکن مجلس میں بیٹھ کے تذکرہ کرنے والے, فلاں یہ کر رہا تھا فلاں یہ کرتا ہے فلاں کے اندر یہ عیب ہے فلاں کے اندر یہ خرابی ہے, مجلس کے اندر بیٹھ کر تبصرے کرنے والے بے شمار, جس میں غیبت ہو رہی ہے, افترا اور بہتان ہو رہا ہے, مبالغہ جھوٹ ہو رہا ہے, اور مسلمان کی کو بدنام کرنے کا گناہ ہو رہا ہے, اس کے بجائے تمہیں چاہیے تھا کہ اس کو سمجھا دیتے بتا دیتے بات ختم ہو جاتی. لیکن جب چونکہ جگہ چرچے کرتے ہو اور اس کے نتیجے میں اس کو پتا لگتا ہے تو معلوم ہوا کہ بھائی یہ میرا تو بدخواہ ہے, یہ چرچے کر رہا تھا, لہذا اس کے دل میں اس کے خلاف ایک گفت پیدا ہو جاتا ہے, اس سے عداوتیں پیدا ہوتی ہیں, دشمنیاں ہوتی ہیں, آپس کے جھگڑے ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے درمیان آپس میں نزاعات کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. سمجھتا ہو اسی سے. یہ چوتھا سبق ہے اس حدیث کا, المؤمن مرآۃ المؤمن. اور سنو پانچواں سبق اس حدیث سے ملتا ہے, وہ یہ ہے کہ شیشے کا کام یہ ہے آئینے کا کہ وہ غلطی بتا تو دے گا, عیب نقص بتا دے گا, جتنی مرتبہ سامنے آؤ گے ہر مرتبہ بتا دے گا, لیکن وہ پیچھے پڑ کے تمہیں مجبور نہیں کرتا کہ ضرور کرو یہ کام, اور مجبور اور اگر وہ نہ کرے تو روٹ کے بیٹھ جائے اور تھکار کے بیٹھ جائے, ایسا نہیں کرتا. ہر مرتبہ جب سامنے آئے گا بتا دے گا بھائی یہ تمہارے اندر غلطی ہے, پھر چلا گیا, پھر دوبارہ آیا, پھر تین بتا ابھی تک ہے, پھر تیسری مرتبہ آیا ابھی تک بھی ہے, یہ تو کرتا رہے گا, لیکن یہ کہ وہ اس کے پیچھے پڑ کے زبردستی کرے کرو ورنہ یہ کر دوں گا, اور اس کی وجہ سے بدل ہو کے بیٹھ جائے, بھائی تو کرتا ہی نہیں, ہر مرتبہ آتا ہے یہی داغ لیا آتا ہے میرے سامنے, اب کیا بتاؤں, نہیں بتائے گا ہر مرتبہ, اور بتانے سے باز ہی نہیں آئے گا, بتانے سے ہارے گا بھی نہیں, بدل بھی نہیں ہوگا, بتاتا رہے گا, لیکن وہ داروغہ والا کام نہیں کرے گا کہ ساتھ سر پہ لے کے مسلط ہو گیا, اور مسلط ہو کے وہ کہے گا جب تک یہ نہیں کرتا میں اب آئندہ سے تعلق کروں, بلکہ وہ بتاتا ہے. یہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ کہ وہ بدل نہیں ہوتے, ہارتے نہیں, اپنی بات کہے جاتے ہیں, کہے جاتے ہیں, جب بھی موقع ملے گا کہیں گے, لیکن اس کہنے کو یہ نہیں سمجھتے کہ اگر ہم اس کے داروغہ بن بیٹھے ہیں. قرآن شریف میں بار بار سمجھ لگتا علیہم بمسیطر, تمہیں داروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا, تمہارا کام کیا ہے ان علیہ کا الا البلاغ, تمہارا کام ہے پہنچا دینا, بات پہنچا دی, جو غلطی تھی بتا دی, جو عیب تھا اس پر متنبع کر دیا, اب اس کا کام ہے کہ وہ کرے, نہیں کرتا تمہارے اوپر اس کی ذمہ داری نہیں, تم سے سوال نہیں ہوگا, تمہارا کام اتنا بتا دو, پھر اگر وہ آ جائے پھر بتا دو, پھر آ جائے پھر بتا دو. تو وہ تھکتے نہیں, ہارتے نہیں بتانے سے, بددل نہیں ہوتے, مایوس نہیں ہوتے, اور مایوس نہیں ہوتے اور اس کے ساتھ ساتھ ناراض ہو کر بیٹھتے نہیں کہ بھائی یہ تو کرتا نہیں کیا بتائیں, کرتے رہے, سمجھاتے رہے. تو میرے بھائی تو ماضی رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بیان فرمائے, فرمایا کرتے کہ بھائی دعوت اور تبلیغ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے کا کام یہ ہے کہ وہ لگا رہے, چھوڑے نہیں, اور اس کی وجہ سے ایسا بھی نہ کرے کہ ناراض ہو کے بیٹھ گیا, غصہ کر کے بیٹھ گیا, اور اگر نہیں کر رہا تو بہت ہی پیچ و تاب کھا رہا ہے کہ میں اس کی مرتبہ سمجھایا نہیں کیا. ارے بھائی تم نے اپنا کام کر لیا, بس کس کے لیے کیا تم نے؟ اللہ کے لیے. جتنی مرتبہ کرو گے اللہ کے لیے کرو گے, ہر مرتبہ کہنے کا تمہیں اجر و ثواب مل جائے, تمہارا مقصد حاصل ہے, اور باقی دوسرا مان رہا ہے کہ نہیں مان رہا اس سے تمہارا براہ راست تعلق نہیں ہے, وہ ہمارا فیصلہ ہے کہ کس کو ہم ہدایت دیتے ہیں کس کو نہیں دیتے. انبیاء کرام حضور عرض صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنی مرتبہ وہی آئی, حضور عرض صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بے انتہا مہربان تھے امت کے اوپر, اس واسطے جب کفار بات نہیں مانتے تھے تو آپ کو شدید صدمہ ہوتا تھا. تو قرآن نے آیت نازل فرمائی کہ لعلک باخع نفسک الا یکون مؤمنا, کیا آپ اپنی جان کو ہلاک کر ڈالیں گے اس صدمے میں تو ایمان تو نہیں لاتے. آپ کا یہ فریضہ نہیں ہے, آپ کا یہ کام نہیں ہے, آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ آپ پہنچا دیں, بات پہنچا دیں, بعد میں پھر یہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے اس کی ذمہ داری آپ کو کرنی آتی. تو یہ آپ کے لفظ میں یہ نقطہ بھی بتا دیا کہ مومن مومن کا آئینہ ہے, لہذا بس وہ بتاتا تو رہے گا لیکن اس کی وجہ سے صدمہ کر کے بیٹھ جائے, غم کر کے بیٹھ جائے, دل ہار کر بیٹھ جائے, قبیلہ خاطر ہو کے بیٹھ جائے, یہ نہیں, اپنا کام کیے جا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان کے دل میں اخلاص عطا فرماتے ہیں اللہ کے لیے جو بات کہتا ہے تو اکثر و بیشتر ہوتا یہ ہے کہ جب بار بار کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے رنگ لاتی ہے عطا فرما ہی دیتے ہیں. تو یہ کام ہم کرتے رہیں اگر تو یقین رکھیں کہ انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے ہمارا سارا ماحول سدھر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا خودکار نظام بنایا ہے اسلام کا, خودکار نظام بنایا ہے. میرے والد صاحب فرمایا کرتے ہیں اس کو خودکار نظام, آٹومیٹک ہوتی ہے نا آج کل چیز, تو یہ بھی خودکار نظام ہے, آٹومیٹک نظام ہے یہ کہ جو بھی مسلمان دوسرے مسلمان کے کسی بات پر متنبع ہو اس کو ان آداب و شرائط کے ساتھ کہتا رہے تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ اس میں اصلاح فرما دیتے, نہ اس سے کوئی رنجشیں پیدا ہوں, نہ ان سے غصہ آئے, نہ اس سے باہمی عداوت اور چپکلش پیدا ہو, ایک دوسرے کی خیر خائی کا ایک جذبہ پیدا ہوتا رہے. اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تو کیا مقام بخشا تھا, تو ان کا جو معاشرہ تھا وہ یہی کہ اگر کسی کے سامنے کوئی بات آئی جسے اسے اپنے بھائی سمجھ کر اس کو بتا دی اور محبت سے بتا دی, شفقت سے بتا دی. تو اسی طرح دینی تعلیمات پھیلی ہیں اور عمل بھی. اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہم سب کو بھی اس کا مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے. آگے ایک اور حدیث ہے اور یہ حضرت عمرو بن عوف مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. سند کے اعتبار سے اگرچہ حدیث کمزور ہے لیکن معنی کے اعتبار سے ساری امت نے اس کو قبول کیا اور اس میں بھی بڑا اہم نقطہ بیان کیا. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اتقوا ذلۃ العالم ولا تقطعوه وانتظروا فیئته. فرمایا کہ عالم کی لغزش سے بچو اور اس سے قطع تعلق مت کرو اور اس کے لوٹ آنے کا انتظار کرو. عجیب غریب درس دیا گیا. عالم سے مراد ہے یہاں وہ شخص جس کو اللہ نے دین کا علم عطا فرمایا, قرآن کریم کا, حدیث کا, سنت کا, فقہ کا. تو اگر کسی عالم کو کسی لغزش میں کسی غلطی میں مبتلا پاؤ, تمہیں معلوم ہے کہ ایک چیز گناہ ہے اور یقین سے معلوم ہے گناہ ہے اور دیکھ رہا ہو کہ فلاں عالم جو ہے وہ اس گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے یا اس غلطی میں مبتلا ہے, تو پہلا کام تو یہ کرو کہ یہ مت سمجھو کہ صاحب فلاں عالم کیونکہ یہ گناہ کر رہا ہے جب اتنا بڑا عالم کر رہا ہے تو میں بھی کر لوں, یہ نہ کرو. فرمایا بچو اس کے اس گناہ سے, اس غلطی سے بچو. پہلے قدم پر تو یہ اصلاح فرما دی ان لوگوں کی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ چیز گناہ ہے, ناجائز ہے, مت کرو, تو فوراً مثالیں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیں صاحب فلاں عالم صاحب بھی تو کرتے ہیں, فلاں عالم صاحب بھی تو کرتے ہیں, فلاں عالم صاحب فلاں وقت یہ کام کیا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی قدم پر وہ جڑ کاٹ دی اسی سلسلہ میں کہ اس کی غلطی کی پیروی نہیں کرنی, پیروی اس کی اچھائی کی کرنی. وہ اگر غلط کام کر رہا ہے, کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے, تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ تم اس سے تمہارے دل میں جرات پیدا ہو جائے کہ جب وہ کر رہا ہے تو ہم بھی کریں گے. ارے بھائی وہ اگر جہنم کے راستے پر جا رہا ہے تو کیا تم بھی جاؤ گے؟ وہ اگر آگ میں کود رہا ہے تم بھی کودو گے؟ اسی لیے علماء کرام نے فرمایا کہ عالم, بشرطے کہ سچا عالم ہو, صحیح عالم ہو, اس کا فتویٰ معتبر ہے زبان سے جب اسے مسئلہ پوچھو. عمل معتبر ہونا ضروری نہیں. اس سے پوچھو کہ یہ عمل جائز ہے کہ نہ جائز ہے, وہ یہ کہے گا کہ نہ جائز. تو اعتبار اتباع کرو اس کے فتوے کی, اس نے جو مسئلہ بتایا اس کی, نہ کہ اس کے عمل کی. تو اس واسطے یہ دل میں لانا کہ اتنے بڑے بڑے علماء یہ کام کر رہے ہیں تو لاؤ میں بھی کر لوں, اس کی مثال ایسی ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ آگ میں کود رہے ہیں تو لاؤ میں بھی کود جاؤں. جیسے یہ طرز استدلال غلط ہے ایسے یہ جو غلط ہے. شروع میں فرمایا اتقوا ذلۃ العالم, عالم کی لغزش سے بچو. یہ اس نے بتا دیا کہ اس میں بہت دھوکہ کھا جاتے ہیں لوگ, جس گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں اسے تو پھر بھی علماء اسے گناہ کا ارتکاب نہیں کر رہے ہیں تو اسے پھر بھی خیال ہوگا کہ بھائی یہ کام باقی برا ہے, لیکن ایک کام علماء کر رہے ہیں تو دل میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ یہ اتنے بڑے بڑے لوگ کر رہے ہیں تو ضرور اس میں کچھ نہ کچھ پہلو آسانی کا ہوگا. فرما دیا ہرگز نہیں, لغزش کی اتباع مت کرو, اس گناہ کی اتباع مت کرو. ایک کام تو یہ ہوگا. دوسری غلطی بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ کسی عالم کو, اور عالم سے مراد وہی ہے جو صحیح معنی میں عالم ہو, ایسے ہی بناوٹی عالم نہ ہو, اس کے بارے میں یہ دوسری غلطی یہ کرتے ہیں کہ اگر اس کو کسی غلطی میں مبتلا دیکھا, کسی گناہ میں, کسی صغیرہ میں کبیرہ میں, تو بس فوراً ساری عمر کے لیے بدگمان ہو بیٹھے, قطع تعلق کر لیا, بلکہ بدنام کرنا شروع کر دیا, یہ مولوی ایسے ہی ہوتے ہیں. اور صرف اسی کی نہیں بلکہ اس کے پورے طبقے کی توہین کرنی شروع کر دی کہ یہ علماء کرام آج کل کہتے ہیں فلاں. تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تردید فرما دی, فرمایا اس کے لغزش کی اتباع تو مت کرو لیکن اس کی وجہ سے فوراً قطع تعلق بھی مت کرو. کیوں؟ ذرا سمجھ لو. ارے بھائی عالم جو ہوتا ہے نا وہ بھی آخر اسی گوشت پوشت کا انسان ہے, جو گوشت پوشت تمہارے پاس ہے وہی اس کے پاس بھی ہے, وہ کہیں فرشتہ نہیں ہے, آسمان سے کوئی فرشتہ اتر کے نہیں آ گیا, یہی گوشت پوشت تمہارا جو ہے وہ اس کے پاس بھی ہے. جو جذبات تمہارے دل میں پیدا ہوتے ہیں اس کے دل میں بھی ہوتے ہیں, نفس تمہارے پاس بھی ہے اس کے پاس بھی ہے, شیطان تمہارے پیچھے بھی لگا ہوا ہے اس کے پیچھے بھی لگا ہوا ہے. وہ کوئی معصوم نہیں ہے, پیغمبر نہیں ہے, فرشتہ نہیں ہے, وہ بھی اسی دنیا کا باشندہ ہے اور انہی حالات سے گزرتا ہے جن حالات سے تم گزرتے ہو. یہ کہاں سے فرض کر کے بیٹھ گئے کہ وہ معصوم ہے, اس سے کبھی گناہ نہیں ہوگا, اس سے کبھی غلطی نہیں ہوگی. بھائی جب وہ انسان ہے تو بشری تقاضے سے کبھی غلطی بھی ہوگی, کبھی گناہ بھی کرے گا, اور اس گناہ کرنے کی وجہ سے ایک دم سے اس کے سے برگشتہ ہو جانا اور اس کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا ہو جانا یہ صحیح نہیں, بلکہ کیا فرمایا کہ فوراً تعلق قطع مت کرو بلکہ اس کے واپس آنے کا انتظار کرو, کیونکہ علم ہے اس کے پاس اور علم صحیح ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ کسی وقت لوٹ آئے گا. تو اس واسطے ایک دم سے اس کو نہ تو اس کا ساتھ کرے تعلق کرو نہ اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے پھرو کہ صاحب یہ ایسے ہیں اور ویسے ہیں, بلکہ انتظار کرو, اتباع بھی مت کرو اس گناہ میں, اپنے آپ کو بچاؤ اور ساتھ میں تعلق بھی مت کرو, لوٹنے کا انتظار کرو, اور اگر دعا بھی کرو تو سبحان اللہ یا اللہ یہ آدمی یہ آپ کا یہ دین کا حامل ہے, اس کے ذریعے ہمیں دین کا علم معلوم ہوتا ہے, یہ بیچارہ اس مشکل میں پھنس گیا ہے, اے اللہ اپنے رحمت سے اس کو نکال. تو بجائے اس کے کہ پروپیگنڈا کرتے پھرو اس کے حق میں دعا کرو, تمہارا ڈبل فائدہ, دعا کرنے کا ثواب، ایک مسلمان کے ساتھ کارخائی کرنے کا ثواب، اور دعا وہ تمہاری قبول ہو جائے گی تو انشاءاللہ تم اس کی اصلاح کا ذریعہ بن گئے، اس اصلاح کے نتیجے میں جتنے وہ نیک کام کرے گا سب تمہارے نام ہے، اتنا ثواب. تو بلا وجہ یہ سب کرتے پھرتے ہو کہ صاحب وہ فلاں دیکھیے صاحب بڑے عالم بنتے بنے پھرتے ہیں اور وہ تو یہ کر رہے تھے، یہ فلاں بڑے عالم ہیں اور وہ یہ حرکت کرتے ہیں، اس سے کچھ حاصل نہیں، کوئی نقصان، کوئی اس سے تمہیں فائدہ نہیں ہوتا، یہ کام کر لیتا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ صدر فرماتے ہیں کہ عالم کو تو خود چاہیے کہ وہ باعمل ہو، لیکن اگر کوئی عالم فرض کرو بے عمل بھی ہے تمہارے لیے قابل احترام، اس کے علم کی وجہ، علم کی وجہ سے قابل احترام ہے کہ اللہ نے اس کو جو علم دیا ہے وہ اس کا ایک مرتبہ ہے اور اس مرتبے کی وجہ سے وہ قابل احترام. جیسے اللہ تعالیٰ نے والدین کے بارے میں فرمایا کہ والدین اگر مشرک بھی ہوں کافر ہوں تو ان کی بات کفر شرک کو تو مانو مت، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي شَيْئًا فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی اطاعت مت کرو، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا کے اندر ان کے ساتھ نیک شروع کرو، کافر جو چناؤ گا ماں باپ دنیا میں نیک شروع کرو، اس واسطے کہ ان کے اندر جو ان کو جو باپ ہونے کا ماں ہونے کا جو شرف حاصل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بذات خود قابل تکریم ہے، قابل تعظیم ہے، ان کی اہانت جائز نہیں ہے تمہارے لیے. اسی طرح اگر ایک عالم بے عمل بھی ہے دعا کرو اس کے حق میں کہ اللہ اس کو عمل کی توفیق دے دے، لیکن یہ مت کرو کہ اس کی وجہ سے اس کی توہین کرنی شروع کر دو. حضرت فرماتے ہیں حضرت حکیم الامت مولانا اکبر الٰہی خانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے سارے مباحث علماء کرام کو اس دعوت دینے کے اوپر بھرے ہوئے ہیں کہ بھائی میرے علم کو، میرا علم کوئی چیز نہیں ہوتی جب تک کہ عمل نہ ہو، تمہیں عمل کرنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت فرماتے ہیں کہ میرا معمول یہ ہے الحمدللہ کہ جو کوئی عالم آتا ہے چاہے پتہ ہو کہ یہ بیچارہ کسی غلطی میں مبتلا ہے، بے عمل ہے، اس کے باوجود اس کے علم کے خاطر اس کا اکرام کرتا ہوں، اس کی عزت کرتا ہوں، کیونکہ علم. لہذا یہ جو پروپیگنڈا کرتے پھرتے ہو، بدنام کرتے پھرتے ہو، ارے میاں آج کل کے مولوی سب ایسے ہیں، آج کل کے علماء علماء کا یہ حال، یہ بھی ایک فیشن بن گیا ہے اس دور کا. یعنی جو بے دین لوگ ہیں ان کا تو ہے، ان کو تو یہ پتا ہے کہ جب تک مولوی کو بدنام نہ کریں، علماء کو بدنام نہ کریں، اس وقت تک اس قوم کو گمراہ نہیں کر سکتے ہم، کیونکہ جب علماء سے راستہ اس کا رشتہ توڑ دیں گے تو اب ہمارے رحم و کرم پہ ہم جس طرح چاہیں گے ان کو گمراہ کرتے پھریں گے. بقول میرے والد عبادت کے کہ جب گلبان سے رشتہ توڑ دیا بھیڑوں کا تو بھیڑیے کے لیے آزادی ہو گئی کہ جس طرح چاہے پھاڑ کھائے. تو ان کا تو یہ کام ہے ہی، لیکن جو بیچارے دیندار لوگ ہیں ان کا بھی ایک پیشن ہو گیا ہے کہ علماء کی بے وقت، علماء کی توہین، علماء کے بارے میں ہر وقت جہاں ارے صاحب علماء کا بھی حال ہے، علماء کا بھی یہ حال ہے، علماء کا بھی حال ہے، مجلسیں اس بات سے بھری رہتی ہیں، کوئی حاصل اس کا نہیں، وجود اس کے کہ جب علماء سے تو کر دیا بدن لوگوں کو، اب بتاؤ شریعت کون بتائے گا تمہیں سوائے شیطان کے، پھر شیطان ہی بتائے گا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اور پھر شیطان جب بتائے گا تو اس کے پیچھے گمراہ ہو کے پھرو گے. لہٰذا چاہے بے عمل نظر آتے ہوں لیکن اس طرح توہین مت کیا کرو اہل علم، علماء کرام، یہ ہے حاصل اس کا. انتظار کرو، دعا کرو، اور دعا جو ہے نا اخلاص کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے اور علم اس کے پاس ہے تو انشاءاللہ کسی نہ کسی دن لوٹ ہے. لا الہ الا اللہ. حضرت گنگوہی قدس اللہ تعالیٰ صدرہ نے پیر کا قصہ لکھا ہے کہ ایک حضرت گنگوہی اپنے بارے میں فرمانے لگے، بھائی تم کہاں میرے پیر سامنے آ بیٹھے، میرا حال تو اس پیر کا تھا ہے کہ ایک ڈاکو تھا، اس نے یہ دیکھا کہ لوگ جو ہیں یہ بڑے بڑے پیروں کے پاس بڑے عقیدت سے محبت سے جاتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، ہدیہ تحفے لاتے ہیں، نظر نیاز پیش کرتے ہیں، خدا جانے کی واپس کرتے ہیں. اس سے تو بڑا اچھا وہ پیشہ ہے. میں خامخواہ رات کو جاگ کے جناب لوگوں کے ڈاکے ڈالتا ہوں اور جیل میں بند ہونے کا الگ خطرہ اور مشقت علیحدہ. اس کے بعد پیر ہی بن کے کیوں نہ بیٹھ جاؤں؟ تو لوگ آئیں گے، ہاتھ چومیں گے اور ہدیہ تحفے لائیں گے. تو یہ سوچ ساتھ کے اس نے جناب سب ڈاکہ واقعہ تو چھوڑا اور بیٹھ گیا کسی خانقاہ میں، لمبی تسبیح لے کے بیٹھ گیا اور کتا لمبا اور ایسا بنا لیا اپنا ہولیا جیسے پیروں جیسا ہوتا ہے. اور جب اللہ اللہ کرنا شروع کیا تو کچھ لوگ آئے، دیکھا کہ کوئی اللہ والا بیٹھا ہے تو مائل ہوئے، آ کے مرید بننا شروع ہو گئے، مریدوں کی بڑی جماعت ہو گئی. اور یہی ہوا کہ جناب ہدیہ آ رہے ہیں، تحفے آ رہے ہیں، کھانا آ رہا ہے، دعوتیں ہو رہی ہیں، خدا جانے کیا ہوئی. تو مدت ہے گزر. اب یہ کسی کو بتا دیا کہ تو یہ ذکر کر، تو یہ ذکر کر، تو یہ ذکر کر، اس کو ذکر بتا، لوگوں کو بتا رکھے. تو وہ لوگ اپنا ذکر کرتے ہیں، جو آئے تھے بےچارے اخلاص کے ساتھ آئے تھے. تو ذکر جو کرتے رہے، ذکر کی ایک خاصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے درجے انسان کے بلند کرتا ہے. تو ذکر انہوں نے اخلاص کے ساتھ کیا تھا، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے مراتب بڑے بلند کیے آنے والوں کے. ایک دن سب نے مل کے کہا کہ بھائی دیکھیں، ہم نے اللہ تعالیٰ نے اتنا ہمیں مرتبے تک پہنچا دیا، ہمارا شیخ کس مرتبے کا ہے اس کو بھی دیکھیں. تو کہیں مراقبہ کیا، بتا چلائے کہ ہمارا شیخ کس منزل پہ پہنچا ہوا ہے. اب جو مراقبہ کریں جھگو، کوئی مرتبہ نظر ہی نہیں آتا شیخ کا. تو انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ بھائی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا شیخ اتنے اونچے مقام پر ہے کہ ہمیں اس کی ہوا تک نہیں لگ رہی. نہیں تو آخر میں جا کے انہوں نے شیخ سے ذکر کیا، کہا کہ بھائی حضرت یہ بات ہے، ہمارا اپنا کچھ مقام اتنا بڑا ہوا ہے کہ ہم تو کچھ مان بھی نہیں پاتے، پتہ نہیں کہاں آپ ہیں. تو اس وقت اس کا جو رو پڑا وہ شیخ، اس نے کہا بھائی میں کیا بتاؤں کہ میں ہمیشہ دھوکہ دیتا رہا ہوں، میں تو ڈاکو ہوں اور سب یہ دنیا کی خاطر میں نے یہ سب دھندا کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس ذکر کے بدولت پتہ نہیں کیا مقام بخش دیا، میں تو اصل السافلین میں ہوں، تمہیں مقام میرا کہاں ملے گا، میں تو ڈاکو ہوں، چور ہوں، اس لیے جمع کر لیا، اسے بھاگ جاؤ تم. اب یہ سب توبہ کرتا ہوں میں، اسے بھاگ جاؤ تم، میرے پاس کچھ بھی نہیں رکھا ہوا، کسی اور کوئی اور ٹھکانا تلاش. ان سب نے مل کے دعا کی کہ یا اللہ یہ چور ہو یا ڈاکو ہو، جو کچھ بھی ہو، لیکن اللہ آپ نے جو کچھ ہمیں عطا فرمایا اسی کے ذریعے عطا فرمایا، جو کچھ ملا ہمیں اس کے ذریعے ملا. اے اللہ جب آپ نے ہمیں یہ چیز عطا فرما دی تو آپ اس کی بھی اصلاح فرما دی، اس کا بھی درجہ بلند کر دی. دعا کی، اللہ والے تھے، مخلص تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی برکت سے اس کو بھی پہنچا دی. تو بھائی یہ دعا ایسی تھی، بجائے اس کے کہ یہ ادھر 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 کی باتیں کرتے پھرو، اس کے بجائے جس کے بارے میں معلوم ہو اس کو دعا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ
بہت بڑی اصلاح ہے،
تمام صلی اللہ علیہ وسلم
بہت اصلاح کر دیا
اللہ یا اللہ اپنے فضل کے نام سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف، یا اللہ اپنے رحمت سے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ اپنے رحمت سے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما، یا اللہ ہر طرح کے گناہوں سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہماری، ہمارے گھر والوں، اعزہ احباب سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے جن جن لوگوں نے دعا کی دکھا ہے سب کی دلوں پر رحمت سے پورا فرما. اللہم جعلنا نسألک من خیر ما سألک عن عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين آمين ورحمة الله.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے، علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی، فون نمبر 6370813